مسائل اگر کہ ہماری گفتگو سوچ کے مسائل پر جاری ہو اور مسائل سوچ میں اب آخری گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ جب ہم سوچ نکالیں گے تو اس کے بعد اس سوچ کو کس کے حوالے کیا جائے. لیکن کیونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور عید میں چند مسائل ایسے سامنے آتے ہیں جن کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے, اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ آج کچھ مسائل عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں. اگرچہ سال گزشتہ آج کی نشست میں عید الاضحیٰ سے متعلقہ یہی مسائل بیان کیے جا چکے ہیں, لیکن کیونکہ سال گزشتہ میں اور اس سال کے مجمعے میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اور وہ لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھی تھے اس میں سے 70% ہمیں داغ مخالفت دے چکے ہیں اور کچھ نئے ساتھی ایسے آئے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے, اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ آج اس کی مناسبت سے انہی مسائل کا تذکرہ کر دیا جائے. عید کے اندر ہماری گفتگو اس مختصر سی نشست میں دو مسائل پر ہوگی, پہلے مسائل قربانی کے مسائل اور دوسرے نماز عید کے مسائل. اختصار کا خیال کرنا ہے, تفصیلی مسائل گزشتہ سال کی دو تقاریر میں آ چکے ہیں, آج اس کے انتہائی اختصار کے ساتھ. قربانی کا کرنا آج کل کے جتنے مجتہدین ہیں ان کے نزدیک ایسے شخص کے لیے کہ جو خود حج کرنے گیا ہے اور میدان منا میں موجود ہے اس کے لیے تو بہرحال واجب ہے, باقی وہ تمام حضرات جو منا میں نہیں بلکہ اپنے اپنے شہروں میں چاہے اس سے پہلے وہ حج کر چکے ہوں یا حج نہ کیا ہو, چاہے ان کی اتنی استطاعت ہو کہ قربانی کر سکیں یا اتنی حیثیت نہ ہو, اور چاہے وہ اس سے پہلے قربانی کرتے چلے آ رہے ہوں یا آج تک نہ, بہرحال قربانی ہر ایک شخص کے لیے مستحب ہے اور سنت ہے. اگر یہ سنت موقعہ ہے یعنی انتہائی تاکید ہے اس کی کہ اس قربانی کو کسی سال بھی نظر انداز نہ کیا جائے, اور اسی سلسلے میں وہ روایت بھی آپ حضرات کی نظروں سے گزری ہوگی یقیناً, یہاں تک حکم ہے کہ بعض حالات میں جب ام سلمہ نے پوچھا تھا رسول سے تو رسول نے ام سلمہ کو یہی جواب دیا تھا کہ اگر تمہاری حیثیت نہ بھی ہو تب بھی تم قرضہ لے کر بھی اس قربانی کو انجام دو, لیکن اتنی تاکید کے بعد بھی یہ قربانی بہرحال سنت ہے, جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا, جو نہیں کرے گا اسے کسی قسم کا عذاب یا گناہ نہیں ملے گا, اور اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انسان قربانی کو انجام دے تو قربانی کا جانور ایسے پیسے سے خریدنا چاہیے جس کا خون نکال دیا گیا, اگر بغیر خون نکالے ہوئے پیسوں کے قربانی کا جانور خریدا حج میں اگر خریدا تو بہرحال وہاں قربانی باطل ہے جس کی وجہ سے حج بھی باطل ہو سکتا ہے, اگر یہاں پر خریدا تو وہ قربانی تو آپ کر لیں گے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر قربانی کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسے پیسوں سے خریدا جائے کہ اس کا خمس نکال دیا گیا, اور اگر کسی نے آج کا خمس نہ نکالا ہو تو کم از کم قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنے پیسوں کی قربانی کر رہا ہے اس کا خمس علیحدہ کر دیا, کہ اگر 500 یا 1000 کا بکرا خرید رہا ہے تو اگر پورا خمس نہیں نکال سکتا یا نہیں نکالنا چاہتا یا اس کا ارادہ نہیں اور صرف قربانی کا ارادہ ہے تو کم از کم 1000 کا فنڈ نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد جتنے پیسے باقی بچے ان کا وہ بکرا کر، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کے سلسلے میں یہی مسئلہ ہے کہ قربانی کے اندر اگر اونٹ یا بکری ہے تو اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ وہ مادہ، یعنی اونٹ سے زیادہ اونٹنی کے ثواب قربانی کا ثواب ہے اور بیل سے زیادہ گائے کی قربانی کا ثواب۔ بہرحال اونٹ بھی چل سکتا ہے اور بیل بھی چل سکتا ہے، لیکن ثواب اس وقت ہے کہ جب مادہ کو انسان قربان کرے۔ شیر اور بکری میں مسئلہ اس کی الٹ، شیر اور بکری میں ثواب زیادہ اسی کی، مستحب یہی ہے کہ انسان نر خدا کی راہ میں قربان کرے، کہ شیر قربان کرے یا دمبا قربان کرے یا بکرا قربان کرے، لیکن اگر انسان بکری بھی قربان کرنا چاہے یا شیر کے اندر یا دمبے کے اندر جو مونس ہوتی ہے اس کی مادہ جو ہوتی ہے اس کو بھی اگر قربان کرنا کیا ہے تو وہ قربانی صحیح ہے اور جائز ہے اور اس کا ثواب ملے گا، لیکن جتنا ثواب نر کا ہے اتنا ثواب مادہ کا نہیں۔ قربانی کے سلسلے میں یہ بھی مسئلہ کہ قربانی جب کی جائے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مستحب یہی ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ انسان اپنے استعمال کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے دوستوں کو دے، اور ایک حصہ فقیروں اور مسکینوں کو دے۔ فقیر اور مسکین کے سلسلے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور آج سے کہ فقیر اور مسکین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، بلکہ فقیر اور مسکین سے مراد آپ کا وہ دوست ہے کہ جس کی آمدنی کم ہے اور جائز خرچہ زیادہ ہے۔ تو دوستوں کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ دوستوں کا حصہ ایسے دوست کو بھیجیں کہ جس کا خرچہ کم ہے اور آمدنی زیادہ، فقیروں کا حصہ بھیجیں گے اپنے دوست کو لیکن ایسا دوست کہ جس کی آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ، تو پھر واقعی یہ دونوں جائیں گے دوستوں کے پاس لیکن ان کی حیثیت کے اعتبار سے، اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمام رانے آپ کے حصے میں آئیں اور بیکار دوست جتنا ہے وہ آپ کے دوستوں اور آپ کے فقیروں کے حصے میں چلا جائے۔ تو 3 حصے کیے جائیں گے اور 3 حصے میں مستحب یہی ہے، ساری چیزیں مستحب ہیں، مستحب یہی ہے کہ جتنا حصہ دوست کا آپ کر رہے ہیں، جتنا حصہ آپ دوست کو دے رہے ہیں کم از کم اتنا ہی حصہ آپ اس چیز کو دیں، اور 1/3 سے کم نہ دوست کا ہونا چاہیے نہ مسکین کا ہونا چاہیے، 1/3 کم از کم 1/3 مسکین کے پاس جائے ثواب بھی، کم از کم 1/3 دوست کے پاس جائے ثواب بھی۔ آپ کا جو حصہ ہے اس کا 1/3 ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1/3 سے کم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوست اور مسکین کے پاس کم از کم 1/3 پہنچنا ضروری ہے، ضروری کا مقصد مستحب ہے، ثواب بھی۔ اب قربانی کے سلسلے میں باقی مسائل تو اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، لیکن جلدی جلدی کے پیش آ سکتے ہیں، قربانی کرنے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے، یہ مسئلہ صرف قربانی کا نہیں ہے بلکہ عام طریقے پر رائج ہے، گزشتہ سال اس کا تذکرہ کیا تھا لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک مرتبہ سے اس کا تذکرہ، کہ جو جانور بھی حلال گوشت ہے جس کا گوشت کھانا بالکل جائز، اس کے اندر بھی 14 یا 15 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ آقا خمینی کے نزدیک 15 کی 15 چیزیں حرام ہیں، آقا خمینی کے نزدیک 15 میں سے کچھ حرام ہیں اور کچھ احتیاط واجب ہے، اور کچھ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال ان 14 چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے کہ کراچی میں اکثر لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ حرام رہیں گی، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور میں بھی اور وہ گوشت جو آپ اپنے روزانہ استعمال کے لیے لاتے ہیں، پہلی چیز جو ہے وہ ہے جانور کا پیشاب اور کرخانہ، بہرحال یہ تو حرام ہے سوائے اونٹ کے پیشاب کے، کہ اونٹ کا پیشاب وہ بھی صرف مجبوری کی حالت میں، کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر عرب کہ کہ وہاں پر بغیر دودھ کے پیشاب کے وہ صحیح نہیں ہو سکتا انسان، اس لیے وہاں پر تو اونٹ کا پیشاب چند صورتوں میں جائے گا. باقی اس کے علاوہ کسی اور جانور کا پیشاب یا پیمانہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ہر صورت میں وہ حرام رہتا ہے. دوسری چیز یہ خون کا مسئلہ جو ابھی آ رہا تھا کہ خون بھی حرام ہے اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا پینا. خون بعض حالتوں میں پاک ہے، بعض حالتوں میں نجس ہے. یہی قربانی کا جانور جب اس کو آپ اپنے گھر میں ذبح کر لیں اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جتنا خون نکلتا ہے وہ نکل جائے گا، باقی جتنا خون باقی جتنا خون اس کے جسم کے اندر بچ جاتا ہے وہ خون سب کا سب پاک ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، آپ کے جسم پر لگ جائے، کسی اور جگہ پر لگ جائے، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پاک کرنا ضروری نہیں. لیکن کھانا ہر حالت میں خون کا حرام رہتا ہے. تیسری چیز جو حرام ہے، چوتھی چیز پہلی پیشاب، دوسری چیز پیمانہ، تیسری چیز خون. یہ جانور سے نکلی ہوئی چیزیں غیر متعلقہ چیزیں ہیں. ہاں خون بعض اوقات اگر انسان بغیر کوئی بھی گوشت ہے اور جہاں پر بچہ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے پرورش پاتا ہے، ساتویں چیز جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس مسئلے کا اور جو عام طور پر یہاں کھائے جاتے ہیں وہ ہے قدسیتین. اس قدسیتین کو انتہائی آسان گجراتی میں آپ لوگ سواتے ہیں. قدسیتین بارہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے منی پیدا ہوتی ہے، ہر نر کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے. گولیوں کی شکل کی دو چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، نر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کراچی میں بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس کا کھانا پیلے حرام ہے اور یہ جائز نہیں. آٹھویں چیز وضو گلینڈ، جس میں وضو ہیں، جس میں گلینڈ ہیں ایک جانور کے جسم میں، اس کا کھانا بھی پیلے حرام. اب جہاں گئے ہوگا سب نہیں آیا گلینڈ کی تشریح آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں گزرتی ہے گلنتی بہت مشکل ہے. اگر اس کی کوئی تشریح اگر کرے تو بہت مناسب رہے گا. بہرحال ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ ناواقفیت میں کھائے جائیں. ہم لوگ تو حضور کہتے ہیں، انگلش میں تو گلینڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ گجراتی میں اس کو کیا کہتے ہیں. حضور کی مختلف چٹنی ہوتی ہے، بعض اوقات گول گول ہوتے ہیں دانے کی طرح، بیف کی طرح، بعض اوقات کچھ ہوتے ہوتے ہیں. شاید یہ تشکیل کر سکتے ہیں. جو قربانی ہوگی تو آپ کو اچھے سے ہوگی، آپ کو کچھ نہیں مانے. آپ کو تو بات ہے نا، تو جو قربانی ہوگی تو آپ کھا دیجیے گا. پریکٹیکلی نئی چیز جو ہمارے یہاں حرام ہے وہ ہے حرام مغرب. حرام مغرب جو جانور کی اور انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، پیچھے کی بیک بون جو ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے اندر سے سفید رنگ کا یا بعض اوقات پیلے رنگ کی ایک نلی سے ایک رگ سی گزرتی ہے پوری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں، پیچھے مغز سے نکلتی ہے، سر سے نکلتی ہے اور پوری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہے. ریڑھ کی ہڈی میں ہلکے ہوتے ہیں، ہلکوں کے بیچ میں سے وہ گزرتی ہے. یہ حضور صاحب میرے خیال زیادہ بہتر بتا سکیں گے آپ کے میڈیکل کے طالب علم. اسی طرح یہ حرام مغز ہے، نخا بھی کہتے ہیں، حرام مغز بھی کہتے ہیں، اسپائنل کارڈ بھی کہتے ہیں. وہ ایک پیچھے مغز سے شروع ہوتی ہے اور پوری ریڑھ کی ہڈی کے اندر حلقے ہوتے ہیں، اس حلقے کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی اس تک پہنچتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں. اس کا کھانا بھی حرام ہے. دسویں چیز جو بھیجا ہے، جو مغز ہوتا ہے، بھیجا ہوتا ہے کسی بھی جانور کا، کھایا جاتا ہے عام طور پر. پیجے میں چنے کے دانے کے برابر ایک چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے، چھوٹی سی گولی ہوتی ہے چنے کے دانے کے برابر، اس کا کھانا بھی پہلے حرام ہے اور اگر کوئی پیجا کھائے تو اس کو نکال کر کھائے. اس کے بعد ویسے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسئلہ زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے آپ لوگوں سے. ہاں لیکن وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے. اب گیارہویں چیز پستہ جو ہے اس کا کھانا بھی خراب ہے. پستہ جو کلیجے کے اندر کلیجے کے بیچ میں پیلے رنگ سے گول کا ہوتا ہے جس میں پیلا مادہ ہوتا ہے جو زہریلا بھی ہوتا ہے. بارہویں چیز دلی. دلی کا کھانا بھی حرام ہے اور اگر کوئی اس کو کھاتا ہے بعض اوقات کچھ لوگ خون کے بڑھانے کے ارادے سے اس کو کھاتے ہیں لیکن بہرحال اس کا استعمال بھی پہلے حرام ہے. تیرہویں چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ ہے مسانا. وہ تھیلی جس کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے اور بعد میں جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو خارج کیا جاتا ہے. اور چودہویں چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ ہے آنکھ کا ٹھیلا. یہ آنکھ جو ہے اس کا جو ٹھیلا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے. یہ 14 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جانور میں ہیں اور ان کا کھانا خراب ہے. اس میں سے 3000 چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر کھائی جاتی ہیں. ایک کٹیا دہن ہے, ایک بلی ہے, ایک حرام مغد ہے, ایک کڑی حدود ہے. کہ بعض اوقات انسان بغیر صحیح طریقے سے صفائی کیے ہوئے ان کو استعمال کرتا ہے. یہ 14 چیزیں حرام ہیں قربانی کے جانور میں بھی اور دوسرے جانوروں میں. اب قربانی کا مسئلہ. قربانی کسی بھی حلال گوشت جانور کو یا حرام گوشت جانور, کوئی بھی جانور, دنیا کا کوئی بھی جانور جب صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد اس کا پورا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس کی کھال اور اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے سوائے کتے اور سور. دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں ذبح کرنے سے ان کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. پاک ہونے کے بعد اب آپ اس کی کھال سے, لومڑی کی کھال سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں, ریچھ کی کھال سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں, مگرمچھ کی کھال سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے تو ذبح کرنے کے بعد ان کی جتنا چمڑا ہے, جس کی کھال ہے, جو اسکن ہے, وہ بالکل پاک ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ جانور ایسا ہے جو حلال گوشت, بکری ہے, گائے ہے, اونٹ ہے, تو ان کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو اس طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو جسم بھی نجس رہے گا اور اس کا کھانا بھی حرام رہے گا. ایک مسئلہ جو پوچھا گیا ہے مختلف مقامات پر, اگر کہ اس کا نہ بتانا بہتر ہوتا ہے لیکن شرم چونکہ واجب ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنا پیشاب وغیرہ پینے کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہر وہ جانور کہ جو نجاست کھانے کا عادی ہو گیا اس کی قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا دونوں حرام. قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا گوشت کھانا بہرحال حرام رہے گا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ اس کی قربانی کرنا چاہیں تو کم از کم 10 دن تک اس کو اس طرح رکھیں کہ وہ کسی نجاست کو استعمال نہ کریں. لیکن عام طریقے پر جو بکرے بازار میں بکنے کے لیے آتے ہیں, اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ نجاست کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے اور آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی کہ جو جانوروں کے مالک ہوتے ہیں یہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا کرتے ہیں, جو چیز وہ کھائیں ان کی مرضی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً اکثر جانور کراچی کے نجاست کھاتے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں تو نجاست کھاتے ہیں. یہ چیز آپ کو ایک معلوم ہے. لیکن اس چیز کی وجہ سے جو جانور آپ خرید کر لاتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا, وہ بالکل پاک ہے جب تک کہ شرعی طریقے سے آپ پر ثابت نہ ہو جائے کہ میرے جانور نے بھی نجاست کھائی. یعنی خود آپ دیکھیں, یہ دو عادل گواہی ہیں, جب خود بیچنے والا یہ کہہ دے کہ یہ جانور جو ہے نجاست کھانے کا عادی. تو عام طریقے پر اس طرح سے کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ثابت ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر قربانی کر لی تو اس کا گوشت نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. قربانی کرتے وقت جب ذبح کیا جائے گا تو ذبح کرنے میں 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص ذبح کرے وہ خود مسلمان ہو, خود مسلمان ہو یا خود میں مسلمان میں داخل ہو, خود مسلمان ہو جیسے عام طریقے پر مسلمان ہے بالغ ہو گیا, خود میں مسلمان ایسا بچہ جو بالغ تو نہیں ہوا لیکن مسلمان کا بچہ ہے اور تمیزدار ہے, 12 سال کا 13 سال کا, وہ بھی اگر قربانی کرے تو وہ قربانی جائے. عام طریقے پر جو آج کل کے دنوں میں کچھ عیسائی نکل آتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اگر وہ قربانی کریں گے تو وہ قربانی جائز نہیں، بلکہ ایسی صورت میں واجب ہے آپ کے لیے کہ کم از کم جانور کا گلا جو ہے وہ آپ کا، باقی کسی وہ صاف کر سکتا ہے، لیکن جانور کا گلا کاٹنے والا جو ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ خود مسلمان ہے. دوسری شرط یہ ہے، اور یہ تو پھر عام طریقے پر پوری کی جاتی ہے، کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے لوہے کی چیز سے ذبح کرنا واجب ہے، لوہے کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری. مجبوری عید اور بقرعید کے زمانے میں نہیں ہوتی، مجبوری یہ ہے کہ جانور جو ہے اپنی موت مرا جا رہا ہے، آپ کے پاس چرن اتنا موقع ہے کہ اگر اس کی موت آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو منٹ میں مر جائے، اس سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیتے ہیں تو وہ جانور آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اس کو مجبوری کہتے ہیں. دو منٹ ہے، دو منٹ میں مر جائے گا، کسی اونچی جگہ سے جانور گر گیا، اس کا سر وغیرہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اب آپ اگر اس کو فوراً ذبح کر لیں تو یہ جانور آپ کے لیے بالکل پاک ہو جائے گا. اس وقت پوڑی وغیرہ نہیں ملتی، سامنے پتھر پڑا تھا پتھر سے اس کی آپ رگے کاٹ لیں، شیشہ پڑا ہوا ہے شیشے سے کاٹ لیں، بلیڈ پڑا ہوا ہے بلیڈ سے کاٹ لیں، ایسی صورت کے اندر یہ جائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کے گردن کو گردن کی چار رگوں کو جو ہے اس لوہے کی چیز سے کاٹا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت جانور جو ہے قبلے کی طرف ہو، جانور کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کا پیٹ، یہ چار چیزیں قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اور اگر اس طریقے سے ذبح نہیں کیا، جان بوجھ کر ذبح نہیں کیا تو وہ جانور حرام ہو گیا اور اس کو کھانا جائز نہیں. لیکن اگر بھولے سے ذبح نہیں کیا، یا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں تھا، یا مسئلہ معلوم تھا خیال نہیں رہا کہ اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو اس صورت میں اگر بغیر قبلے کی ذبح کر دیا جائے تو وہ جائز رہتا. چوتھی چیز جو واجب ہے ذبح کے وقت وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اللہ کا نام لینے کے لیے خالی بسم اللہ پڑھ دیا جائے، خالی اللہ کا نام لے دیا جائے، اللہ اکبر پڑھ دیا جائے، وہ سب کافی. اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم اور اس نے بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر دیا تو وہ جانور حرام ہو گیا. مسئلہ معلوم تھا لیکن پڑھتے وقت کاٹتے وقت مسئلہ بھول گیا اور بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر دیا، جانور اس کے لیے جائز ہو گیا. مسئلہ معلوم ہونے نہ ہونے سے یہاں کے اوپر اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ نے قربانی کی تھی، آپ کو یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام پڑا جاتا ہے، اور آپ نے قربانی کر دی، وہ جانور حرام ہے، کو نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ کسی اور کو کھلا سکتے ہیں. مسئلہ معلوم تھا، ذہن سے نکل گیا، بھول گیا، پھر خیالی میں آپ نے بغیر اللہ کا نام پڑھے ہوئے ذبح کروا دیا، جانور آپ کے لیے بالکل جائز ہے اور حلال ہے، اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور جو ہے تھوڑی سی حرکت کرے، اگر بالکل حرکت جانور نے نہیں کی، آپ نے ذبح کر دیا، جانور کے جسم میں بالکل حرکت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں وہ قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اور وہ جانور جو ہے اس پر کھانا جائز اور حلال نہیں ہوگا. یہ پانچ شرطوں کا، ان پانچ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بزنس یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے عام طور پر مرغے کو کاٹنے کے سلسلے میں، اگر جانور کو آپ نے کاٹا اور اس کا سر علیحدہ ہو گیا جسم سے، تو کیا جانور جائز رہا، حلال رہا، یا وہ حرام ہو گیا؟ بکری وغیرہ میں تو ذرا مشکل سے یہ مسئلہ گھر ہوتا ہے، لیکن مرغے میں آپ طریقے پر تیزی میں، جلدی میں، بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ دو کام، دو چیزیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، واپس میں اگر نہ ملیں تو بہتر. ایک یہ کہ سر کو گردن سے کاٹنے کا عمل، فیل جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ یہ چاہیے جائز نہیں. دوسری یہ چیز کہ اگر یہ کٹ گیا تو اس کے بعد جانور کا کھانا جائز ہے یا جانور کا کھانا جائز نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آکاشوئی کے نزدیک اگر جانور کو اس طریقے سے کاٹا گیا کہ اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا, چاہے بکرا ہو, مرغا ہو, کوئی بھی جانور, اس صورت میں آکاشوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہو گیا, اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے جان بوجھ کر, اگر جان بوجھ کر ایسا کرے. آقائے خمینی کے نزدیک فتوا یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اس طریقے سے جانور کو کاٹا کہ اس کا جانور کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا, اس صورت میں وہ جانور بالکل حلال ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جان بوجھ کر بھی اگر کوئی ایسا کام کرے تو آقائے خمینی کے متعلق یہ احتیاط واجب کی وجہ سے آقائے خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, چنانچہ ان کے لیے بھی یہ جانور بالکل جائز ہے. لیکن خود ایسا کام کرنا کہ جانور کے سر کو اس کے جسم سے علیحدہ کرے, خود یہ کام کرنا پہلے حرام. آقائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر, آقائے خمینی کے نزدیک فتوے کے بنا پر. بہرحال جانور کے سر کو گردن سے علیحدہ کرنا پہلے حرام. اگر آپ نے علیحدہ کر لیا تو ایک پہلے حرام, اس کا ایک گناہ ملے گا, لیکن اس پہلے حرام کی وجہ سے جانور آپ پر حرام نہیں ہوگا, اس کو کھانا بالکل جائے. یہ مسئلہ ہے جان بوجھ کر. لیکن اگر تیزی کی وجہ سے چھری بہت تیز ہے, یا آپ کو جلدی میں یا بے خیالی میں یا بھول کر یا غفلت کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے کاٹ دیا تو نہ پیلے حرام ہے, نہ گناہ ہے اور نہ کھانا حرام ہے. جان بوجھ کر آپ نے سر کو گندم سے علیحدہ کیا تب بھی جانور کو بالکل جائز ہے آپ کے لیے, لیکن اتنا کام کرنا جو ہے یہ پیلے حرام ہے. قربانی کے اتنے مسائل بھی آپ کے لیے زیادہ ہیں, نماز کے کچھ مسائل بیان کرنا تھے لیکن وقت بہت کم ہے, اس لیے صرف نماز کے وہ مسائل جن کی ضرورت آپ کو نماز میں پڑ سکتی ہے. قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور کہ جو بڑا اہم ہے کہ قربانی آقائے خمینی کے مقلدین کے لیے, آقائے خمینی کے مقلدین کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آقائے خمینی کا یہی فتویٰ ہو, لیکن باوجود کوشش کے آقائے خمینی کا فتویٰ معلوم نہیں ہو سکتا. آپ حضرات نے اگر کبھی قربانی کی ہو, خدا نے آپ کو اتنی توفیق دی ہو کہ آپ نے کبھی اللہ کی راہ میں قربانی کی ہو, تو یقیناً آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھنے کے آخر میں یہ بات کہا جاتا ہے کہ اللہم تقبل منہ, منہ کہا جاتا ہے منہ کی جگہ جملہ ہے آخر میں بار الہ اس کو قبول کر منہ, اور جس کا نام آپ لے دیں یہ قربانی اس کی طرف سے ہوتی ہے. آقائے خمینی کا یہ فتویٰ ہے, یہ مسئلہ ہے کہ اگر قربانی میں جو منہ آپ کہتے ہیں جس کا آپ نام لے رہے ہیں, اگر اس کا عقیقہ آج تک نہیں ہوا اور اب وہ اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو منہ کی جگہ جس کا نام لیا جائے, اگر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرا عقیقہ بھی اسی جانور میں ہو جائے تو کیا ہی بہتر, تو اس کا عقیقہ بھی اسی جانور کے اندر ہو جائے گا, اسی جانور سے اس کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا, پورا ثواب, اسی جانور سے اس کو پورے عقیقے کا ثواب بھی ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ جہاں پر نام لینا ہے, جس کا نام آپ لینا چاہیں, بات خرید کر لایا, وہ چاہتا ہے کہ قربانی اپنی طرف سے کرے, تو اگر اپنا نام لیتا ہے اور اس کا عقیقہ ہو چکا ہے تو یہ فائدہ مند نہیں ہوگا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام لے لوں, تو یہ قربانی جہاں پر نام لیا جاتا ہے وہاں بیٹے کا نام لے لے تو پوری قربانی کا ثواب بھی ہے اور پورے عقیقے کا ثواب بھی ہے, اور اس کے اوپر عقیقے کا حکم جاری نہیں ہوگا. ثواب عقیقہ کا ملے, عقیقہ اس کے اوپر سے اتر جائے گا, لیکن وہ احکامات نہیں آئیں گے کہ ماں نہیں کھائے, باپ نہیں کھائے, فلا نہیں, سب اس میں سے بالکل شیر مادہ سمجھ کر, حلال سمجھ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. بس صرف یہ ہوگا کہ خود بخود عقیقہ اس کی طرف سے اتر آئے گا. تو اگر ایسی صورت حال ہے گھر میں دس آدمی میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا, ہر سال قربانی ہوتی ہے, دس سال کے اندر یہ فوج بنا لیں گے, دس سال کے اندر سب کی طرف سے عقیقہ بھی اتر جائے گا اور سب کی قربانی بھی ہو جائے گی, کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی, نہیں پھر عقیقے کی ضرورت نہیں, تمام زندگی ضرورت نہیں. اب دیکھ کے مسئلے نماز حدیث سے متعلقہ اور اس کے بعد پھر آج کی گفتگو. نماز حدیث سے متعلقہ یہ کہ ایک مسئلہ اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ جب اذان صبح ہو جائے, اذان صبح ہونے کے بعد یعنی جس وقت نماز کا وقت آ گیا, قربانی کا وقت وہاں سے شروع ہو گیا, آپ پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ چھ سوا چھ ساڑھے چھ ہر وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر آپ قربانی کریں, بلکہ مستحب اسی میں ثواب یہی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر آئیں تو آ کر قربانی کروا لیں. آنے کے بعد اس قربانی کے گوشت سے آپ افطار کریں، یعنی نماز صبح کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک صبح نہ کھائیں اور عید کی نماز سے آئیں تو قربانی کے گوشت کو استعمال کریں. اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ نماز کے لیے جانے سے پہلے قربانی کر کے جانے. اور اس سے سنا یہ ہے کہ سہولت بھی ملتی ہے کہ اس وقت قصائی ذرا آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں نماز عید کے بعد ذرا دن تک پیش آتے ہیں. تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز صبح پڑھنے کے بعد 6 بجے 6:30 بجے 7 بجے قربانی اپنے یہاں کرا لیں اور اس کے بعد پھر نماز عید آپ پڑھنے جائیں. تو نماز کا وقت بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر ظہر کے وقت، نماز صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک نماز کا وقت ہے. آپ حضرات کیونکہ خراجہ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں گے، اس لیے جماعت کے دو یہ تین مسئلے کہ جماعت کے اندر کئی دفعہ اس سے پہلے آ چکے ہیں لیکن آج ایک مرتبہ اور کہ جماعت کے اندر جب آپ نماز عید کی جماعت میں شریک ہوں گے تو فرض اور سورہ کے علاوہ باقی تمام نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قنوت بھی نہیں پڑھتے، سنتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑا قنوت کون پڑھے اور جماعت کی نماز تو ہے ہی، لیکن جماعت کی نماز میں قنوت کا پڑھنا ضروری ہے. اور کچھ جو روایتیں ہیں اور کچھ جو علماء کے خیالات ہیں اس کے پیش نظر ہر قنوت جو ہے وہ تقریباً رکعت کے مساوی ہوتا ہے، تو قنوت جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے جماعت کے ساتھ قنوت نہیں پڑھا، قنوت چھوڑ دی، پہلی رکعت میں 5 قنوت دوسری رکعت میں 4 قنوت، آپ نے لمبا قنوت ہونے کی وجہ سے قنوت نہیں پڑھا تو وہ نماز آپ کی بیکار ہو گئی اور اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پیش نماز کے ساتھ ساتھ قنوت پڑھیں، لیکن قنوت میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو پیش نماز پڑھ رہا ہے وہی قنوت آپ بھی پڑھیں. وہ اپنا قنوت پڑھے گا اللہم اہل الکبریا والا، آپ ربنا آپ نہ پڑھ لیجیے، اللہم ارشد نہ پڑھ لیجیے، آپ کوئی سا بھی قنوت پڑھ لیجیے. اس کے بعد جتنی دیر میں پیش نماز قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے گا اور رکوع میں کھڑا ہوگا، باقی جتنے قنوت ہیں جلدی جلدی کر کے آپ جتنی دیر میں پڑھیے اور اس کے ساتھ رکوع میں جا کر مل جائے گا. مثلا جب آپ پہنچے تھے تو پیش نماز تیسرا قنوت پڑھ رہا تھا، آپ بھی شامل ہو گئے، اس نے تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، پانچواں پڑھا، پانچواں پڑھ کر وہ نماز میں چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، آپ کے 3 قنوت ہوئے ہیں، 2 قنوت باقی. آپ جلدی جلدی اللہ اکبر کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، الحمدللہ کہیے اور اس کے بعد 2 تکبیریں اور 2 قنوت کہہ کر اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اگر اس کا وقت نہیں تو صرف 2 تکبیریں جو 2 قنوت آپ کے لیے بچ گئے تھے اس کے بدلے میں صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیے اور اس کے بعد اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. ہاں عام نمازوں میں واجب، نماز عید میں بھی واجب، کیونکہ خود نماز عید واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن عام نماز میں اگر آپ قنوت چھوڑ دیں گے تو نماز پوری رہے گی، نماز عید میں قنوت چھوڑ دیں گے تو نماز بھی بالکل غلط ہو جائے گی. تو اگر آپ کو قنوت پورے نہیں ملے تو قنوت پڑھ کر پیش نماز کے ساتھ رکوع میں جائیے، قنوت کا وقت نہیں مل رہا تو صرف اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اور اگر اللہ اکبر کہنے کا وقت بھی نہیں ہے، پیش نماز ذرا تیزی سے پڑھا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ بغیر اللہ اکبر کہے گئے کہ 3 قنوت پڑھ کر صرف 3 قنوت پڑھ کر رکوع میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر وقت ہے تو آپ نہیں جا سکتے، اگر وقت ہے اور آپ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اسی طریقے سے چلے گئے نماز کے اندر، رکوع کے اندر، تو وہ نماز آپ کی غلط ہے. وقت نہ ہو تو پھر آپ کے لیے یہ اختیار ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پیش نماز 3 جملے پڑھتا ہے. آپ اگر 3 قنوت پڑھیں تو بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں، آپ صرف 1 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمد کہیں، اگر اتنا نہیں کیا تو غلط. اسی طریقے سے اگر آپ دیر سے پہنچی اور آپ نے دیکھا کہ پیش نماز رکوع میں، تو اب آپ فی الفور رکوع میں چلے جائیے، جو رکعت اور جو قنوت آپ نے چھوٹ گئے وہ بالکل صحیح رہیں گے، اگلی رکعت کے لیے اگلی رکعت میں جتنے قنوت ہیں وہ آپ کو پڑھنا پڑے. اور اگر آپ دوسری رکعت میں پہنچے تو اسی وقت رکوع میں مل جائیے، اس رکعت کے 5 قنوت آپ سے چھوٹ جائیں گے، اس کے بعد جب وہ تشہد پڑھے تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی، آپ کھڑے ہو جائیے، دوسری رکعت اپنی پوری پڑھیے اور اس کے اندر 4 قنوت آپ کو پڑھنا پڑے. یہ کچھ مسائل ہیں اقتدار کے ساتھ، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے سے پھر ہم اپنے قوم کے موضوع پر واپس آئیں گے. پہلے تو ایک چیز کی معذرت، گزشتہ جمعے کو جگہ کی تنگی تھی، لوگوں کی کثرت، اس کی وجہ سے اکثر حاضرین نے یہ شکایت کی ہے کہ وہ یہاں اس طریقے سے بیٹھے تھے جس طریقے سے بوتل میں ڈانٹ لگی ہوتی ہے. لیکن یہ کمرے ناگہانی کا کچھ وجوہات کی بنا پر چند حضرات کسی اور ارادے سے یہاں تشریف لائے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے ان کا بہت بہت احسان ہمارے اوپر کہ وہ آ کر یہاں شریک ہو گئے. لیکن اتنا حضرات یاد رکھیں کہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آگے آئیے یا پیچھے جائیے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آگے جگہ ہو. اگر کبھی خدا نہ خاصہ آگے جگہ نہ ہو تو آپ زبردستی اپنے آپ کو زحمت میں اور جنت میں نہ ڈالیں، بلکہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں استقلال اور استقامت کے ساتھ جم جائیں، اور پھر جو آنے والے ہیں وہ اپنا راستہ خود بخود کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے یا ان کا انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن اب آپ لوگ تکلفاً آگے بڑھ کے چلے آ رہے ہیں. ایک جھوٹ کے موقع جھوٹ کے موضوع پر جو مسجد پڑی تھی اور آپ حضرات جو اس میں موجود ان کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک طریقے کا جھوٹ ہے کہ جگہ نہیں ہے اور آپ مجبوراً جگہ بنانے کے لیے کیونکہ کہا گیا ہے تکلفاً آگے بڑھ. اگر کبھی جگہ نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کو آگے بڑھنے کی، وہی رہیے، انتظام دوسرا ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی اس تکلف کی وجہ سے کچھ آپ کو بھی دقت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دقت ہوتی ہے، اور ایسا تکلف اسلام میں کسی بھی طریقے پر صحیح نہیں. اب بات جب قربانی کی ہو رہی تھی تو کچھ قربانی کے موضوع پر کچھ کلمات کہنے کا ارادہ ہے. اگر کہ آج بہت اہم حدیث بھی آ رہی ہے کہ قربانی کا فلسفہ موجود ہے سورہ کوثر کی پہلی دو آیتوں میں. گزشتہ سال تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا، آج جہاں تک گزشتہ سال تذکرہ تھا وہیں سے اس تذکرے کو آگے بڑھانا ہے گزشتہ سال کے خلاصے کے ساتھ، تاکہ نئے آنے والوں کو دقت نہ ہو. انا آتینا کلکوثر فصلی لربک کا ونحر، قربانی کا فلسفہ پورا اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. چاہے کوثر سے مراد جنت والی کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر ہو، زیادہ نیکیاں ہو، یا کوثر سے مراد اولاد رسول کی کثرت، کوئی بھی تفصیل ہو، بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی، آپ کو ایک چیز عطا کی، ایک نعمت آپ کو دی. اب نعمت کے ملنے کے بعد تو فلے نربے کا بن ہے، نعمت کے ملنے کے بعد واجب ہے کہ جو انسان آپ کو نعمت دے آپ اس کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کا طریقہ قرآن سے دو لفظوں میں بیان کر رہا ہے، جب بھی خدا آپ کو نعمت دے جو کام دے تو فلے نربے کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کی. ون ہر دوسرا کام یہ کیجیے کہ اپنے پروردگار کی راہ میں قربانی دے. عبادت ایک جسمانی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، قربانی ایک مالی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف ہوتا ہے. تو شکر کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا کہ جب کبھی خدا تمہیں کوئی نعمت دے تو اس وقت دو کام کرو، ایک یہ کہ خدا کی جسمانی عبادت کرو، دوسرا کام یہ کرو کہ خدا کی مالی عبادت کرو. جسمانی عبادت اور مالی عبادت جب اس کو ملایا جائے گا تب خدا کا شکر جو ہے وہ مکمل ہوگا. اور انسان اگر غور کرے تو سال کے 365 دن میں کون سا دن ایسا ہے کہ جب خدا نے انسان کو کوئی نہ کوئی نعمت نہیں عطا کی. قطب امام کی روایت تھی کہ ہر سانس کے آنے جانے خدا کی دو نعمتیں موجود ہیں. پہلی نعمت یہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم سانس لے سکے، تازہ ہوا ہمارے جسم کے اندر داخل. دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیز عطا کی کہ وہ ہوا کہ جو گندی ہوا کہ جس کا ہمارے جسم میں کوئی کام نہیں، اور وہ ہوا کہ اگر ہمارے جسم کے اندر موجود رہے تو ہماری جان کے جانے کا سبب بن کر اس ہوا کے خارج کرنے کی نعمت ہمیں عطا کی. تو ہر لمحے اور ہر آن خدا کی طرف سے یہی دو نعمتیں ایسی، اور کچھ چوتھے ایمان کی بھی مناجات شریفہ کاملہ میں کہ بارہ بلا تیرا یہ حکم ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں،
لیکن تو یہ بتا دے کہ میں تیرا شکر کس طریقے سے ادا کروں کہ جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں شکراً للہ، اللہ کا شکر ہے، تو شکراً للہ کہتے وقت ہی ایک نیا شکر میرے اوپر واجب ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق، اللہ نے میری زبان میں اتنی طاقت دی کہ میں زبان کو حرکت دے سکوں. تو صرف شکراً للہ اگر کہنا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نعمت آتی چلی جاتی ہے. اب اس نعمت کا اگر آپ شکر ادا کیجیے، ایک نئی نعمت آپ کو مل گئی کہ پھر زبان کو حرکت کرنے کی توفیق خدا نے عطا کی. تو خدا کا شکر بہرحال انسان کے قابو سے، انسان کے بس سے باہر. خدا نے یہ طریقہ بتایا کہ مختصر یہ رہے کہ ہماری جسمانی کی عبادت کرو اور ہماری روحانی اور مالی کی عبادت کرو. عبادت کا کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اخلاص کی دونوں تقاریب کی موجود ہے کہ عبادت جو ہے یہ ظاہری چیز ہے. اصل چیز عبادت کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے، خدا کو اسی جذبے کو دیکھنا ہے. ظاہری پیکر بھی، ظاہری جو چیز ہے، جو ظاہر ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے. ایسا بھی نہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے تو مانتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے سے کیا ڈال دو، ہمارے پاس ہمارے یہاں مکمل ہے. اسلام میں ظاہر کی بھی اہمیت ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے. اس اٹھنے بیٹھنے کی بھی اہمیت بھی ہے، اور اس کے پیچھے جو جذبہ اخلاص ہے اس کی بھی اہمیت ہے. جس طریقے سے اگر آپ ایک کتاب پڑھتے تو کتاب ہمارے لیے بیکار کی، جو کتاب میں لکھا ہوا جو میٹر ہے، جو مواد ہے، جو متن ہے، اصل اہمیت اس کی ہے. لیکن وہ میٹر ہم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ کتاب کے کاغذ نہ ہو، صفحات نہ ہو، سیاہی کو استعمال نہ کیا جائے. تو وہ جو اصلی چیز ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ ظاہری چیز نہ ہو. خوشبو آپ سنتے ہیں گلاب، گلاب ہمارے لیے بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اس کی خوشبو کی ہے. اسی لیے اگر بغیر خوشبو کا پھول ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے. تو گلاب کی اہمیت اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے، لیکن خوشبو ہمیں نہیں مل سکتی بغیر گلاب کی. یہ اگر آپ اس کو اس میں سے نچوڑ بھی لیں، کبھی جمع بھی کر لیں، تو کسی نہ کسی مواد کے اندر، کسی نہ کسی چیز کے اندر وہ خوشبو آپ کریں گے. چاہے آپ اس کا سبوب بنا لیں، چاہے آپ اس کو مائع لکوڈ فارم میں لے آئیں، بارہ خوشبو کے ساتھ ایک دوسری چیز آپ کو مجبوراً قبول کرنا پڑے گی، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی خوشبو کی اہمیت ہے. اسی لیے ایک واقعہ جو سال گزر کا عرض کیا تھا وہ آج پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ جناب داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے. عبادت جب ختم کر چکے اپنے محل کی چھت پر گئے، محل کی چھت پر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک آفت انہیں نظر آیا، اس کی عبادت انہوں نے دیکھی. ذرا تجسس پیدا ہوا کہ اس کی ذرا نگرانی کرنا چاہیے. مسلسل کئی سال تک جناب داؤد اس عابد کی عبادت کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد جناب داؤد کے دل میں رنج کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میری عبادت اس مقام پر نہیں جس مقام پر اس عابد کی عبادت. جیسے ہی جناب داؤد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ویسے ہی خدا کی طرف سے یہ حلقا ہوا ان کے دل میں، وہ یہ الہی نازل کہ اے داؤد، اس عبادت، اس عابد کی عبادت پر جو تم رش کر رہے ہو، حیرت کر رہے ہو، یہ بیکار ہے. اس عابد کو اس کی عبادت سے ذرہ برابر بھی اطلاع نہیں ہے. کیا جناب داؤد نے کہ مارے الہ اس کا کیا سبب؟ تو کہا کہ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ عابد لوگوں کو دکھانے کے ریا کے لیے ساری عبادت کرتا ہے، خلوص نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانا. یہاں تک کا واقعہ ہماری دنکا تقاریر سے متعلق ہے. لیکن اس کے بعد جناب داؤد، اس کے بعد تو جناب داؤد نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا. ایک دن جناب داؤد کے کان میں رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں. ملازم کو بھیجا، خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کون لوگ رو رہے ہیں. گئے وہ، گئے اور جانے کے بعد واپس آ کر بتایا کہ یا نبی اللہ، پیچھے کی طرف آپ کے محل کے پیچھے عابد رہتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس کے محلے والے جمع ہو رہے ہیں. جناب داؤد اللہ کے نبی ہیں، اور ایک مومن کے جنازے میں شریک ہونا ایک مومن کی علامت ہے. کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ایک مومن کے دوسرے مومن پر سات سب سے بڑے بڑے حقوق، حق ان میں سے تیسرا یا چوتھا حق یہ ہے کہ جب مومن مرے تو دوسرے مومن کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اس مومن کے جنازے میں جا کر شرکت کرے. جناب داؤد نے، کیونکہ جناب داؤد کو تو یہ اطلاع تھی کہ یہ مومن نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس لیے جناب داؤد اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. شہر والے آئے, جنازے کو اٹھایا, لے کر گئے, نماز وغیرہ پڑھی, ان کو کفن وغیرہ کیا اور اس کو دفن کر کے آ گئے. اس کے بعد جناب داؤد سے سوال کیا گیا خدا کی جانب سے کہ اے داؤد, تم میرے خدا بندے کی نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہو؟ کہا کہ بارہ الہ تیرا یہ حکم ہے کہ مومن بندے کی نماز جنازہ میں میں شریک ہوں, کیونکہ یہ مومن نہیں تھا اور تو نے خود بتایا تھا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا مناسب نہیں کرتا. بارگاہ الہی سے یہ آواز آئی کہ اے داؤد, نہیں جانتا کہ یہ بندہ جو مرنے سے پہلے بالکل ریاکار, مرنے کے بعد میں نے اس کو بخش دیا ہے اور جنت میں اس کا مقام انتہائی اعلیٰ مقام ہے. جناب داؤد نے کہ بارگاہ الہی کیا اس نے مرنے کے وقت توبہ کر لی؟ وہ کہا کہ نہیں, مرتے بھی اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ میں مر رہا ہوں تو دنیا والوں کو آنا چاہیے, کیونکہ میں نے ان کو دکھانے کے لیے کی عبادت کی. مرتے بھی اس کے دل میں ریا موجود, اس کے باوجود میں نے اس کو بخش دیا. پوچھا کہ بارے لاکھ اس کا کیا سبب؟ تو کہا اس کا سبب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو دکھانے ہی کی وجہ سے اس کا کردار اتنا بہتر تھا کہ جب یہ مرا تھا کہ شہر کے 100 انتہائی مومن خالص بندے اس کے جنازے پر شریک ہوئے تھے. جنازے میں جب شریک ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ کتنا پرہیزگار بندہ تھا, کتنا مخلص بندہ تھا, کتنا عابد تھا. جب اس کے جنازے کو اٹھایا گیا تو مزید 100 بندے آئے جن کو اطلاع ملی, وہ بھی آپس میں یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ کتنا عابد اور پرہیزگار تھا. جب نماز پڑھی جا رہی تو کچھ اور لوگ آ گئے, وہ آنے والے بھی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے آئے. نماز کے بعد جب قبرستان میں اس کو لے جایا جا رہا تھا تو کچھ اور لوگ آ گئے, وہ بھی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے آئے. اور جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا اور لوگوں کا مجمع بڑھا, وہ بھی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جب یہ مجمع واپس ہوا تو ہر جانے والا اس کی تعریف کرتا ہوا جا رہا تھا. تو صرف اس وجہ سے اس کا کردار لوگوں کے لیے اتنا بہتر تھا اور اس نے کسی انسان کو کوئی دکھ اور تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچائی تھی, اتنا اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا کہ لوگ جو بھی آ رہا ہے اس کی تعریف کرتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے اس کے ظاہر کو, اس کی ظاہری اعمال اور عبادت اور ظاہری کردار کی بہتری کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے اور جنت میں انتہائی اعلیٰ مقام دیا ہے. تو خدا باطن کو دیکھتا ہے, لیکن باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی ہونا چاہیے. جب ظاہر ہو, اب اگر خالی باطن ہے ظاہر نہیں تو خدا کے نزدیک اس کی بھی اہمیت نہیں. خالی ظاہر ہے اور باطن نہیں, خدا کے نزدیک اس کی بھی اہمیت نہیں. بخشا جا سکتا ہے انسان, لیکن اہمیت نہیں. اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ظاہر اور باطن دونوں مل جاتے ہیں. اور قربانی کے مسئلے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر قربانی ارادے سے کی جا رہی ہے کہ ہم دنیا والوں کو دکھائیں, دنیا بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج اس سال ہماری گنجائش نہیں, استطاعت نہیں ہے, حیثیت نہیں, لیکن ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں, اگر اس سال نہیں کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ برا کہیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت بیکار ہے. کہ تاریخ سے عبادت, یہ قربانی کی تاریخ کہاں سے چلتی ہے؟ قابل اور قابل سے چلتی ہے. وہاں پر یہی ہوا تھا کہ جب قابل اور حابل دونوں کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم لوگ خدا کی راہ میں قربانی کرو, دونوں اپنے اپنے قربانیوں کو لے کر آئے تھے. حابیل جو تھے وہ ایک انتہائی اپنے گلے کا سب سے بہتر جانور لے کر آئے تھے, قابیل اپنے کھیت کا بھوسا لے کر آ گئے تھے. دونوں نے لا کر خدا کی راہ میں پیش کیا تھا. حابیل کی قربانی جب قبول ہو گئی, حابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا اور قابیل نے پوچھا تھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی, تو ایک آیت ہے قرآن کی جس نے تمام جھگڑے کا فیصلہ کر دیا کہ ہند نماز یتقبل اللہ من المتقین. آج آدمی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ کام جو خدا قبول کرے گا وہ صرف متقی کو قبول کرے گا. جس کے پاس تقوا ہے خدا کو صرف اس کی عبادت چاہیے, دوسرے کی عبادت بیکار. سورہ حج میں کی قربانی کے سلسلے میں یہ ارشاد الہی ہے کہ لا لن ینال اللہ, اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تم قربانی کرتے ہو, لن ینال اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, لحومہا ولا دماغہا, نہ اس قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے. آپ ایک انتہائی ضعیف اور مریض جانور لے آئیے یا ایک انتہائی طاقتور اور صحت مند جانور لے آئیے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ, اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچے گا نہ اس کا خون پہنچے گا. ولیکن ینال التقوی, اللہ کے پاس جو چیز جائے گی اس جانور سے وہ تقوی ہے کہ کرنے والے نے کس ارادے سے اس جانور کو قربان کیا ہے, کرنے والے کا مقصد کیا ہے اس جانور کو قربان کرنے. اگر مقصد دنیا کو دکھانا ہے تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس جانور کی کیونکہ تقوی نہیں ہے. اور اگر خدا کو صرف خدا کو خوش کرنا ہے چاہے دنیا والے راضی ہو یا راضی نہ ہو تو خدا کو بڑی تقوی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. اور تقوی ہی کے لیے اس جانور کو منتخب کیا گیا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کر کے تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں لیکن نہ سلاد و نوتو کی و محیا و مماتی للہ کے رب العالمین, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھتے وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نماز, میرے قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کے سب للہ کے رب العالمین, اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کر رہا ہے. اگر قربانی کو کرتے وقت اور جانور کو ذبح کرتے وقت آپ کے دل میں یہی خیال یہی ارادہ ہے کہ میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں اسی خدا کے لیے, تو اب اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جانور پر چھریف کریں تو اس کے ساتھ ساتھ روایت بھی یہی ہے کہ اپنی تمام خواہشات نفسانی کے اوپر آپ کو چھریف کرنا چاہیے. جانور کی چھری در حقیقت آپ کی برائیوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ آج کے بعد سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے اللہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے, کیونکہ میرے قربانی, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب کے سب صرف اور صرف باللہ رب العالمین, اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. جب میں قربانی اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو خدا کو یہ قربانی نہیں چاہیے ولیکن ینال التقوی, اس کو تقوی چاہیے. تقوی کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے تقوی سے ہٹا دے, میں اس جانور کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آج قربان کر رہا ہوں. آج اس قربانی کو دینے کے بعد اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو خلاف تقوی ہو. اور اگر تقوی نہیں ہے انسان کے پاس, اس سلسلے میں گزشتہ سال کی 9ویں تقریر, 21ویں تقریر اور 47ویں تقریر, یہ تینوں تقاریر تقویت کے موضوع سے متعلقہ ہیں. آج کی تقریر میں بھی ایک انتہائی اہم روایت ہے لیکن روایت ذرا طویل ہے, ہو سکتا ہے 2 یا 3 منٹ زیادہ ہو جائے, تو روایت کو کاٹ دیں گے, اگلا جز انشاءاللہ آئندہ کا ہے. اور کیونکہ آج ان چند گھنٹوں کے بعد سے ہمارے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی چھٹی آنے والی ہے, تو موضوع کی مناسب اور ایک طرف تقوی سے تعلق ہے اور ایک طرف امام کی روایت ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا. یہ روایت کئی دفعہ اس سے پہلے ارادہ کیا بیان کرنے کا, لیکن آپ لوگوں کے معیار پر یہ روایت اتنی سخت گزرے گی کہ آپ حضرات شاید شکایت کر گئے, جیسا کہ اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کی مجالس کا معیار بہت سخت ہوتا ہے. لیکن کیا کروں, جب قرآن کو اور حدیث کی کتاب کو کھولتا ہوں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا. یہ آپ کے سامنے حقیقت کو نہ پہنچنے دیا جائے, اس کو چھپا لیا جائے, یہ بھی پہلے حرام. حقیقت کو پہنچایا جائے کہ جو روایات اصلیاں ہیں یاد رکھیں کہ اب تک ہماری 52 تقریریں ہوں, لیکن جو واقع حقیقی روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی آج تک ہمت نہیں پڑی کہ جب آپ ان روایات کو جو انتہائی آسان اور انتہائی سادہ اور انتہائی نرم روایت ان کو سن کر آپ لوگ شکایت کر بیٹھتے ہیں تو وہ حقیقی روایت کو تو پڑھ کر پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ہے. لیکن بہرحال آج اس سلسلے کی ایک روایت آ رہی ہے, اگرچہ یہ بھی اتنی سخت نہیں ہے, انتہائی آسان روایت ہے, لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری نے وہی شکایت کی تھی جو آپ حضرات ہم سے کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ایسی بات بتاتے ہیں کہ آج کل اس دور میں تو کوئی بھی اس پر پورا نہیں اترے گا. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ امام تنجیب کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ مولا ذرا آپ کچھ یہ بتائیے کہ آج کل تو شیعوں کی ذاتی اکثریت ہو گئی ہے, کیا یہ سب سے سب آپ کے شیعہ ہیں اور آپ ان کو شیعہ مانتے ہیں؟ امام نے کافی طویل جو روایت ہے اس کا ایک دن پہلے تو تذکرہ کیا اور اس کے بعد کا اجب کبھی منی سہلت کشید کشید اجب کبھی منی سہلت کشید. امام یہ فرما رہے ہیں کیا کسی بھی شخص کے لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یہ کافی؟ میں یقین ہوں کہ خود میں نہ بیٹھ ہمارے بیٹھ سے محبت کرتی ہوں. ان ایمان کے یہ الفاظ ہیں کہ کیا کوئی شخص جو کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا اس کے لیے کافی فوجہ قسم کھا رہے ہیں ایمان، فوجہ خدا کی قسم معصیت اللہ ملک صف اللہ و اطاعہ، فوجہ خدا کی قسم معصیت نہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں سوائے ان لوگوں کی، وہ ملک صف اللہ و اطاعہ کہ جس نے اللہ کی ہدایت اختیار کی اور جو اللہ کے طرف، اس کے علاوہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، ہم امام کو اپنا امام مانتے ہیں، امام یہ کہہ رہے ہیں قبل اللہ یا خدا کی قسم ماں شیعہ تو یہ ہمارے شیعہ نہیں، ہم ان شیعوں سے دور، ہمارا شیعہ وہ ہے من اتق اللہ و اطاعہ جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے، وہ یعرفون اور اس کے بعد خود بتایا یہ جملہ تو با آسان ہے، وہ اتق اللہ و اطاعہ اللہ سے ڈرو، ہر آدمی کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے اللہ کی اطاعت کرو، ہر ایک کہتا ہے ہم اللہ سے اللہ کی اطاعت کرتے، وہ یعرفون اللہ جابر اے جابر تم کیسے پہچانو گے ہمارے شیعوں کو، امام میں آپ بتا رہے ہیں، وہ یعرفون بالتواضع والتفشع وکثرۃ ذکر اللہ والامانۃ والصلاۃ والصوم والبر بالوالدین والتعاون للجیران من الفقراء واہل المسکنۃ والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوۃ القرآن وکف الناس عن الفرق الا من خیر وقانو امنا اشیر ان سے لیا، امام نے کہا کہ کیسے پہچانو گے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں یا نہیں، یہ ایک انتہائی مختصر علامات ہیں مومن کی جو امام نے دیکھ کی روایت میں بیان کر دی، وہ یہ ارپونا ان کا عرفان ہوتا ہے، ان کی معرفت ہوتی ہے، ان شیعوں کو پہچانا جاتا ہے کہ سوال ہو، پہلی صفت یہ ہے کہ متوازے ہوں، ہر ایک سے انتظار کرتے ہیں، ہر ایک سے شکر ملیں گے، بس سفرش ہو خدا سے ڈریں گے، اور اس کے بعد وہ کثرت ذکر اللہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، لیکن ذکر خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اللہ ہو اللہ ہو پڑھنا شروع کرے، ذکر خدا یہ نہیں ہے، خود امام نے کہا ذکر خدا یہ ہے کہ گویا تم یہ سمجھو کہ خدا تمہارے سامنے موجود ہے، وہ کثرت ذکر اللہ یہ ہر ہر لمحے ہر کام کے کرتے وقت یہ سمجھیں گے کہ خدا ہمارے سامنے ہے، بل امانت اور امین ہوں، وہ سلا سے نماز کو پڑھیں گے، وہ سوم روزے کو رکھیں گے، وہ گر رہے بال والدین والدین سے نیک سلوک کریں گے، وہ تحاؤ کے جیران ہمسائے سے اس میں سلوک کریں گے، من الفقراء فقیروں سے اچھا سلوک ہوگا، وہ اہل المسکنہ سے مسکنوں سے اچھا سلوک ہوگا، وہ غارمین جو قرضدار ہیں قرضداروں سے اچھا سلوک کریں گے، کیسے اچھا سلوک ہوتا ہے یہ غلط کریں گے، وہ گیتا میں جتنے یتیم ہوں گے وہ ان کو اپنا باپ سمجھیں گے، یہ ہر ایک یتیم کے حق میں اس کے باپ سے زیادہ مہربان اور مشرق ہوں گے، وہ صدق الحدیث سے اور ان کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ ہمیشہ سچ نکلے گا، وہ تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت میں ہر وقت ہم تن مشغول رہیں گے، اور اس کے بعد مقبل الق نے انا سے ہلنا دن ہے، ان کی زبانوں کو لوگوں سے متعلق تم ہمیشہ بند دیکھو گے، کبھی ان کی زبانیں نہیں کھلیں گی ہلنا دن خیر، لیکن جب کبھی ان کی زبان کھلے تو اس سے سوائے نیکی سوائے خیر کے سوائے اچھائی کے کوئی اور جملہ نہیں نکلے گا، وہ کانو امنا ہو عشیرتی اور یہ ایسے ہوں گے کہ ان کا خاندان ان کا قبیلہ ان کے دوست اور احباب پھر اشیاء اپنی چیزوں میں ان کو امیر سمجھیں گے کہ کسی کے حوالے چیز نہیں کریں گے سوائے ان کے، اپنے سے زیادہ ان کو اپنی چیزوں کے متعلق امانتدار سمجھیں گے، وقال جابر پس جابر نے کہا کہ یبنا رسول اللہ ما نعرف اليوم احد بهذه الصفات، مولا آپ نے اتنی لمبی چوڑی فہرست تو بتا دی لیکن ما نعرف اليوم آج کل کے زمانے میں یا ہماری شکایت نہیں ہو زمانے سے چلی آ رہی، ماں نارا کل یوم آہدا آج کے زمانے میں ہم کسی کو نہیں جانتے کہ آج ہے اس سے بدے جس میں اس سے بس موجود ہے، آپ نے تو اتنی لمبی چوڑی فہرست گنوا دی لیکن ہم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ڈھونڈنے سے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہے، وقال اس کے بعد امام نے کہا اور اصل گفتگو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے لیکن وقت پورا ہو گیا اس کے سالے آئیں گا نہیں وہ ہماری ایک روایت ہے وہ دور سے ہی جا رہا تھا کہ اس کو نہ بیان کیا جائے آئندہ دنے کو آئندہ دنے کو پھر وہ موضوع ہمارا ختم ہو گیا ہے دیر ہو جائے گی دیر ہو جائے گی نہیں آئندہ کا دیر ہو جائے گی ابھی دکھا میں دیر ہو جائے گی دیر ہو جائے گی اچھا پھر ہم جلدی جلدی بتاتے ہیں اس کی تفصیل آپ اگر کی اپنا دیتا پکانا پھر امام نے فرمایا لا تذهبن مذاہب اے جاگے مذاہب بادلہ تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ یہ مت دیکھو کہ آج کل اس انتفاق کا کوئی نہیں مل رہا اس مذہب کے اندر چلے جاؤ شیعوں کے اندر تو بڑی دقت ہے چھوڑو شیعت کو اور اسی طرف چلے لا تذهبن امام کے امام خود ڈر رہے ہیں جابر کے بارے میں جابر اتنا بڑا ہے لیکن اس کے بارے میں امام ڈر رہے ہیں کہ لا تذهبن مذاہب کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے مذاہب تمہیں اپنی طرف کھینچ لیکن اس کے بعد امام یہ فرماتے ہیں کچھ الفاظ اس کے اندر بڑے سخت ہیں لیکن امام نے استعمال کیے ہیں اور یہ امام نے سب سے نرم لفظ استعمال کیا اس سے سخت لفظ دوسری حدیث کے اندر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ من یقول جو یہ کہتا ہے احب و علی و اتولا میں علی کو علی سے محبت کرتا ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں اتولا ان کی محبت کا دم بنتا ہے یہ سارے نعرے وارے اسی زمانے سے لگ رہے تھے اسی لیے امام نے کہا کہ اگر ایک شخص ایسا ہے ہمارے زمانے میں ایک طرف کہتا ہے آپ کو علی میں کہا تولا ہوں میں علی کو علی سے محبت کرتا ہوں ان کا تولا کرتا ہوں ولا یکون مع ذلك افعالا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر افعال میں دیکھو اتباع میں دیکھو پیروی میں دیکھو تو وہ علی کے ساتھ نہیں یا ولا یکون یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کو رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں وہ رسول اللہ ہے خیر من علی اور رسول جو ہے وہ علی سے بہتر ہے پہلے رسول کا مقام پھر علی کا مقام اور اس کے بعد ولا یتبعو سیرتہ اور وہ رسول اور علی کی سیرت کا اتباع نہ کرے ولا یحملو بے اور عمل نہ کرے ولا یحملو بے سنت اور رسول کی سنت پر عمل نہ کرے اب امام کے الفاظ فما نفعہ حبہ ایاہ شیئا یاد رکھو کہ ایسا آدمی جو ایک طرف کہے کہ میں علی اور رسول کی محبت کرتا ہوں دوسری طرف ان کے سیرت اور ان کی سنت پر نہ چلے امام کے الفاظ فما نفعہ حبہ کہ ان کی محبت یعنی حب اہل بیت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے حب اہل بیت بالکل بیکار ہے یہ فطرا کہنا ہی اس طرح سے بھوکے میں ڈالنا ہے کہ اگر اعمال نہ ہو تب بھی حب اہل بیت ہر مقام پر ہمارے کام آئے گی امام فرما رہے ہیں فما نفعہ حبہ حب اہل بیت ایسے آدمی کے لیے دیا اشیا ذرہ برابر دیا اشیا ذرے کے برابر بھی حب اہل بیت اس کے حق میں بیکار ہے اس کے لیے حب اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں فمن فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو واحملو لمحمد اللہ عمل کرو لیکن ہر عمل نہیں صرف وہ عمل کہ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے جس کو اللہ قبول کرے یعنی مخلص اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو احب العبادت الى اللہ عز وجل اللہ کا سب سے محبوب بندہ کون وہ اکرمہم علیہ اور اللہ کے پاس سب سے بہتر بندہ وہ ہے ادقاہ واحملہ صرف وہ بندہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور اس کے بعد ایمان دے رہا ہے وما يتقرب الى الله عز وجل الا بالطاعة یہاں سے کچھ سخت الفاظ بڑا شروع ہو رہے ہیں وما يتقرب الى الله عز وجل الا بالطاعة ومعنى لا براءة من النار کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کوئی شخص قریب نہیں ہو سکتا فلا يتقرب الى الله اللہ کے کوئی قریب نہیں جا سکتا الا بطاعته مگر اللہ کی اطاعت